الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آیت پر سورہ بقرہ تقریباً آدھی ہو جاتی ہے اور آدھی سورہ بقرہ باقی رہتی ہے. تو پہلی جو آدھی سورت ہے سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اکثر خطاب اہل کفر کو بنی اسرائیل کو فرمایا ہے. ہاں کہیں کہیں اہل ایمان کو بھی خطاب کیا ہے لیکن اکثر اہل کفر کو خطاب کیا ہے یا بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے. اور اس آیت پر پہنچ کر تقریباً سورہ بقرہ آدھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کی جو سورہ بقرہ کا جو حصہ ہے اس میں اکثر اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے, ایمان والوں کو. ہاں کہیں کہیں اہل کفر کو بھی خطاب کیا ہے لیکن وہ کم ہے. اور اس آیت کے مضامین کو مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ابواب البر ہیں اور بعض مفسرین نے یہ نام دیا ہے ابواب البر والصلہ. اس آیت میں بیان کیے گئے مضامین کو کہیں یہ نام دیا گیا ابواب البر, جیسے تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت نے ابواب البر کا نام دیا ہے اور تفسیر معارف القرآن میں ابواب البر والصلہ, اس مناسبت سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابواب البر والصلہ کے نام سے باب قائم فرمایا ہے, باب البر والصلہ کے نام سے باب قائم فرمایا ہے صحیح بخاری میں. تو یہاں سے یہ ابواب البر, بر کہتے ہیں نیکی کو, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, بر کہتے ہیں نیکی کو, نیکی کے دروازوں کا یہاں سے بیان ہوا ہے, نیکی کے ابواب کا. اور اس میں چھ چیزیں بیان ہوئی ہیں اس آیت میں. اگر وہ چھ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم ابرار بن جائیں گے, جن کے بارے میں فرمایا وتوفنا مع الابرار, نیک لوگ اللہ والے. یہ مختلف تعبیرات ہیں, کہیں متقین فرمایا والعاقبۃ للمتقین, ان اولیاءہ الا المتقون, کہیں پہ اولیاء فرمایا ہے, یہاں پر بھی ان اولیاءہ الا المتقون, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہیں یہ فرمایا وعباد الرحمن, عباد الرحمن فرمایا. کہیں پر ابرار فرمایا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. نیک لوگ کہیں محسنین فرمایا, محسنین, واللہ یحب المحسنین. مختلف اللہ تعالی نے خطاب دیے ہیں نیک بندوں کو. تو ابواب البر میں چھ باتیں بیان کی گئی ہیں. اگر یہ چھ باتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہمارا شمار انہی میں ہو جائے گا, محسنین, متقین, ابرار, عباد الرحمن, اولیاء اللہ. تو سب سے پہلے تو اس آیت میں پانچ ایمان کے بارے میں جو پانچ چیزیں بنیادی ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, جب تحویل قبلہ ہوئی اور مسجد اقصی سے ہٹ کر بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہود اور نصارہ میں یہ بحث چھڑ گئی کہ یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہوا, قبلہ کیوں تبدیل ہوا, اس کی کیا وجہ ہوئی, یہ بحث شروع ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تنبیہاً کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ, تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف کر لو. ولکن البر من آمن باللہ, بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا, نیک تو وہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر. والملائکتی والکتابی والنبیین, ولکن البر من آمن باللہ والملائکتی والکتابی والنبیین, یہ چیزیں بیان ہوئی. اللہ پر ایمان لایا, اللہ تعالی کی کتاب پر ایمان لایا, ملائکہ پر ایمان لایا, اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لایا. یہ ایمانیات کا بیان ہوا, یہ پہلی چیز ہے. اللہ پر ایمان کا درست رکھنا, اللہ تعالیٰ کی صفات میں, ان کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں, آج کل ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ صفات میں تو ہم شریک کر لیتے ہیں, ذات میں شریک نہیں کرتے. وہ دوسرے لوگ تو جیسے بت پرست وغیرہ ہیں, وہ تو ذات میں شریک کرتے ہیں, ہم صفات میں شریک کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تو ہیں لیکن اولاد بھی فلاں بزرگ سے ملتی ہے, روزگار بھی فلاں جگہ سے ملتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں ایمان درست رکھنا اور اللہ تعالی کی نازل کی ہوئی کتابیں, ان پر ایمان لانا. ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ, فرشتوں پر ایمان لانا. تمام فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نور سے بنی ہوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے, جو کائنات کے مختلف امور اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں, اور ان میں چار فرشتے بڑے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, حضرت میکائیل علیہ السلام ہے, حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے, حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. یہ چار فرشتے بڑے ہیں, باقی ہم ملائکہ پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے, اور کتاب پر, جتنی کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل ہے، قرآن کریم ہے اور دیگر صحائف تو بہت زیادہ ہیں، ان سب پر ایمان لانا اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا. تو پہلی ایمانیات کو بیان کیا گیا، ولکن البر من آمن باللہ والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ ایمانیات کی باتیں بیان ہوئیں، یہ پہلی چیز ہے. انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہمارے ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تمام انبیاء علیہ السلام پر ہم ایمان نہ لائیں، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھنا اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بھی ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری نبی ہیں. یہ اضافی پہلو ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں. جو آدمی یہ ایمان تو رکھتا ہو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ایمان نہ رکھتا ہو کہ آخری نبی ہیں، یہ بھی کافر ہے، گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. جس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ آخری نبی ہیں مگر آخری نہیں ہے، تو یہ بھی کافر ہے. بہت خطرناک بات ہے یہ کہ قادیانی طبقے کا یہی ہے، وہ کہتے ہیں نبی تو ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہے، ذلی نبی ہے. اور ایک نئی اصطلاح نکالی ہے، امتی نبی ہے، امتی نبی. یہ کون سا ہوتا ہے امتی نبی؟ یہ انہوں نے ایک نئی اصطلاح نکالی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی امتی نبی ہے، یعنی کوئی امتی اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل میں پختہ ہو جائے، خوب عمل کرے تو وہ امتی نبی ہو گیا. اور یاد رکھیں یہ امتی نبی کوئی چیز نہیں ہوتی، نبی امتی نہیں ہوتا اور امتی نبی نہیں ہو سکتا، دونوں میں تضاد ہے. نبی کبھی امتی نہیں ہو سکتا، نبی نبی ہوتا ہے، امتی نہیں ہوتا، اور امتی نبی نہیں ہو سکتا، وہ امتی ہوتا ہے. تو انہوں نے تو آگ اور پانی کو ایک جگہ جمع کر دیا، امتی نبی تھے، ذلی نبی تھے. اس لیے سرور عالم دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان ہے، ایک جہت سے کہ وہ نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء میں سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے. یہ ایک پہلو ہے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کے دو پہلو ہیں کہ آپ نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے بھائی، یہ کرو. آخری نبی ہیں والنبیین، یہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان. تو یہ پہلے ایمانیات کو بیان، ایمان کے بغیر تو کوئی چیز کارآمد نہیں، کوئی نیکی، کوئی عمل خیر قبول ہی نہیں ایمان کے بغیر. اس لیے اہل کفر کی جتنی نیکیاں ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. بغیر کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ایمان نہیں ہے. اور ہمیشہ کی جہنم ہے. حکیم الامت نے اشکال قائم فرمایا اور جواب بھی دیا، فرمایا ایک کافر کی زندگی ہے 70 سال، 80 سال، 60 سال، اور اس کو جہنم ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے، جہنم کی سزا مل رہی ہے ہمیشہ کے لیے. اور ایک مومن کی زندگی بھی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اور اس کو جنت مل رہی ہے ہمیشہ کے لیے. جتنی اس کی زندگی ہے جتنی نیکی ہے اتنی جنت مل جائے, اور کفر کافر کا جتنا کفر ہے اس کو اتنا جہنم میں ڈال دیا جائے. ایسا نہیں ہے, کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم 60-70 سال کی زندگی پر, اور مومن کے لیے اسی 60-70 سال کی زندگی پر ہمیشہ کی جنت اگر وہ ایمان اور اعمال کے ساتھ جائے. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نے یہ تہیا کیا ہوا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا اسی کفر پر زندہ رہوں گا. اس کا ارادہ ہی نہیں تھا, اس نے تو پختہ یہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک رہوں گا اسی کفر پر رہوں گا, یہی کفر حق اور سچ ہے, لہذا اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ کافر اللہ کی لامحدود عظمتوں کا انکار کرتا ہے, اس لیے لامحدود عرصے تک اس کے لیے سزا جہنم کی ہے, ہمیشہ کی جہنم. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. مفسرین فرماتے ہیں سخت ترین آیت ہے قرآن کریم کی, فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, بس چکھتے رہو اس عذاب کو, یہ عذاب بڑھتا چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا, جیسے جیسے وقت گزرے گا اور عذاب بڑھے گا, ایک سطح پہ نہیں رہے گا. سخت ترین آیت ہے قرآن کریم کی, لامحدود اللہ کی عظمتوں کا انکار کیا تو لامحدود سزا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمائی. ایسے ہی مومن کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا ایمان پر رہوں گا, اگرچہ اس سے گناہ ہو خطائیں ہوں لیکن اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں ایمان پر رہوں گا تو اس کو ہمیشہ کی جنت دی جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی لامحدود عظمتوں کا اعتراف کرتا ہے, ان پر ایمان لاتا ہے, اس لیے لامحدود عرصے تک لامحدود جنت اس کو دی جائے گی, لامحدود نعمتیں اس کو دی جائیں گی, لامحدود عرصے تک اس کو جنت میں رکھا جائے گا. تو ایمان کے بغیر کوئی عمل خیر معتبر ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو بیان فرمایا دوسری چیز کا بیان ہے وہ مال کے خرچ کرنے کا بیان ہے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. یہاں تک ان الفاظ میں مال خرچ کرنے کا بیان ہے. اور ترتیب یہی ہے, جس ترتیب سے قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے افضلیت کی ترتیب بھی یہی ہے. وآت المال على حبه, اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مال دے, مال کی محبت ہوتے ہوئے بھی مال کی حاجت ہوتے ہوئے دل میں خود بھی محتاج ہو, ضرورت مند ہو مال کا, پھر بھی وہ مال خرچ کرے دوسروں پر. اور ایک ترجمہ تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ وآت المال على حبه, یعنی مال خرچ کرے اللہ کی محبت میں, اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے اپنے ذوی القربیٰ پر, یعنی گھر والوں پر, قریبی رشتہ داروں پر, مساکین پر. تو یہ دو ترجمے, یعنی یا تو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرے اللہ کا حکم سمجھ کے, یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں ہوتے ہوئے, مال کی حاجت دل میں ہوتے ہوئے پھر بھی وہ مال خرچ کرے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ, سب سے پہلے اہل قرابت کا ذکر فرمایا ہے, رشتہ دار, اس میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, بھائی بہن ہیں, اور دوسرے رشتے پھر آگے دوسرے رشتے داروں کا نمبر آتا ہے. تو ذوی القربیٰ قریبی رشتے دار, پھر دوسرے نمبر پر والیتامہ, یتیم اگر کوئی موجود ہو, یتیم اس کی کفالت میں ہو, یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. ایک روایت میں فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا, کفالت کرنے والا قیامت کے دن اور جنت میں ایسے ہوں گے, اور ان دو انگلیوں کو یوں ملایا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں, فرمایا ایسے وہ اور میں ساتھ ساتھ ہوں گے. انا وکافل الیتیم کہاتین, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے, یوں فرمایا. والمساکین, پھر مساکین پر خرچ کرنا, مساکین پہ خرچ کرنا یعنی جو ضرورت مند ہیں, حاجت مند ہیں, زکوٰۃ کے مستحق ہیں, صدقات کے مستحق ہیں, ان پر خرچ کرنا. وابن السبیل, اور ایسا مسافر جس کو پیسوں کی ضرورت ہو, سفر کی وجہ سے اس کے پاس پیسے ہی نہیں رہے, یا سفر میں تھا اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, ایسے مسافر پہ خرچ کرے پیسوں. والسائلین, اور مانگنے والوں پر جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے لیے, اللہ کے لیے کچھ دے دو, سوال کرنے والے, لیکن ان سوال کرنے والوں کی پہچان بھی بتائی ہے قرآن کریم میں, فرمایا کہ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, تم ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانو گے جو حاجت مند ہیں, واقعی حاجت مند ہیں, ضرورت مند ہیں. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے, تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں. فرمایا یہ صحیح نہیں ہے. لا یسألون الناس الحافا, ایسے حاجت مندوں کو جو سوال بھی کر رہے ہوں ان کو بھی دے. وفر رقاب, غلاموں کو آزاد کرنا, یہ رقاب کے اندر گرد, رقاب جمع رقبہ کی, گردن کا آزاد کرنا, مراد یہ ہے کہ غلاموں کا آزاد کرنا یا قیدیوں کا آزاد کرنا یا کسی کو قرض سے خلاصی دلوانا, اس کا قرض ادا کر کے, یہ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں کہ ان چیزوں میں مال خرچ کرے. یہاں سے ان الفاظ میں مال کے خرچ, پہلے ایمان پھر مال کا خرچ کرنا. وآت المال علی حبی ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب آگے یہ دو چیزیں ہو گئیں, اب آگے آ رہا ہے نمبر نماز کا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کریں. اجمالاً اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے شروع میں کر دیا گیا, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, ایمان, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرتے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو ایمان, نماز اور پیسے کا خرچ کرنا, ان تینوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے, پہلے ایمانیات کو لائے اور پھر نماز کو, پھر پیسے کے خرچ کرنے کو, اور پھر نماز. وأقام الصلاة, نماز کا قائم کرنا, اور نماز کا قائم کرنا یہاں پہ ادا کرنا نہیں فرمایا, قائم کرنا فرمایا ہے. اور قائم کرنا اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی تمام سنتیں, مستحبات, اس کے فرائض, اس کے واجبات, کی رعایت رکھتے ہوئے ظاہری اور باطنی جو جو جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ظاہراً بھی اور باطناً بھی. ظاہری تو یہ کہ نماز میں اعضا مطمئن ہوں, سکون سے ہوں, اور دل کا دھیان اللہ کی طرف رکھنے کی کوشش کرتا رہے, بس اتنا کافی ہے. بقول حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے, نماز میں دل لگنا فرض نہیں ہے, نماز میں دل لگنا فرض نہیں ہے, دل لگانا فرض ہے. دل لگنا فرض نہیں ہے, نہیں لگتا نہ لگے آپ لگاتے رہیں, بس یہ فرض ہے. اور نماز کے اوقات کی رعایت کرنا, یہ تمام چیزیں نماز کے قائم کرنے میں داخل ہیں. سنتوں کی, واجبات کی, مستحبات کی رعایت, نماز کے وقت کی رعایت, نماز کو جماعت سے پڑھنا, تکبیر اولیٰ سے پڑھنا وغیرہ وغیرہ, یہ تمام چیزیں نماز کی اقامت کہلاتی ہیں, نماز کا قائم کرنا کہلاتی ہیں. نماز کا پڑھنا اور چیز ہے, نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے. نماز ہم پڑھتے تو ہیں, قائم کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قائم کرو نماز. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, یہ تیسرے نمبر پر یہ چیز بیان ہوئی. وَآتَ الزَّكَاةَ, یہ چوتھا نمبر ہے, زکات کو زکات ادا کرے. اور زکات بھی پوری پوری حساب لگا کر, جتنا حساب بنتا ہے اس کے حساب سے زکات ادا کرے, اور کچھ زیادہ بھی ادا کر دے احتیاطاً. یہ چار نمبر ہو گئے. اور پانچویں چیز بیان فرمائی, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ جب کوئی عہد کر لیں, وعدہ کر لیں, تو اس کو نبھائیں. عہد کر لیں, وعدہ کر لیں, تو اس کو. واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا, وعدوں کی پاسداری کرو, قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی, پوچھا جائے گا. اور وعدے کی پاسداری خالی یہی نہیں جو کسی سے وعدہ کر لیا, ایسا نہیں ہے, یہ بھی اس میں داخل ہے. کسی دستاویز پہ, کاغذات پہ دستخط کر دیے, یہ بھی وعدہ ہی ہے. تقرر نامے پہ دستخط کر دیے, یہ بھی وعدہ ہے کہ میں ایسا ایسا کروں گا اور ایسا نہیں کروں گا. یہ تمام چیزیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں, میں ان پر عمل کروں گا, یہ وعدہ ہو گیا. وقت کا مقرر کرنا, یہ بھی وعدہ ہے. تو یہ وعدے کی بہت ساری صورتیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, یہ چھٹی چیز ہے جو بیان ہوئی. صبر کرنے والے تین چیزوں میں, والصابرین فی البأساء والضراء, تنگ دستی میں, والضراء بیماری میں, وحین البأس, اور جب اہل کفر سے جہاد ہو رہا ہو, قتال ہو رہا ہو, اس وقت. ان تین مواقع, یہ بہت زیادہ صبر کے مواقع ہوتے ہیں. تو تنگ دستی کے وقت میں صبر کرنا, اور بیماری کے وقت میں صبر کرنا, اور اہل کفر سے قتال کے وقت صبر کرنا, یہ چھ چیزیں ہوئیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکہ والکتاب والنبیین, یہ پہلی چیز ہوئی ایمانیات. دوسری چیز, وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, یہ دوسری چیز ہوئی, مال خرچ کرنا رشتہ داروں پر اور ضرورت مندوں پر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, یہ تیسری چیز ہوئی. نماز کا قائم کرنا, وآت الزکاۃ زکات کا ادا کرنا یہ چوتھی چیز ہوئی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا وعدے کا پورا کرنا یہ پانچویں چیز ہوئی. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس یہ چھٹی چیز ہوئی کہ تنگ دستی, بیماری اور قتال کے موقع پہ ثابت قدم رہے. یہ چھ چیزیں بیان فرما کر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں جو ان چھ چیزوں میں, ان چھ امتحانات میں پورا اترا, اولئک الذین صدقوا یہ ہیں سچے لوگ. جو کہا جاتا ہے ہم یہاں آپ سنتے رہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہیں سچے جن میں یہ چھ باتیں پائی جائیں. اولئک الذین صدقوا یہی سچے لوگ ہیں, واولئک هم المتقون یہی متقین ہیں. متقین کہہ لیں, سچے کہہ لیں, محسنین کہہ لیں, اولیاء اللہ کہہ لیں, ابرار کہہ لیں, عباد الرحمن کہہ لیں, تو یہی سچے ہیں, یہی متقین ہیں. اور صدق بڑی عجیب چیز ہے. اولئک الذین صدقوا صدق کہتے ہیں. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے اخلاص اور ایک ہوتا ہے صدق, یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اخلاص کسی کام کو, کسی عمل کو اللہ کے لیے کرنا, یہ اخلاص کہلاتا ہے. الذی یعمل للہ, علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں الذی یعمل, اخلاص کس کو کہتے ہیں, الذی یعمل للہ ولا یحب ان یحمدہ الناس علیہ, یہ اخلاص کی تعریف فرمائی ہے علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں, کہ جو اللہ کے لیے عمل کرے اور اس بات کو پسند نہ کرے, اس بات کو ارادہ نہ کرے کہ لوگ اس کی اس پر تعریف کریں, یہ مخلص ہے, یہ اخلاص ہے. اور وہ اخلاص, لیکن یہ یاد رکھیں ہر اخلاص قابل قبول نہیں ہے. اخلاص وہ قابل قبول ہے جو شریعت کے تابع ہو. جب کوئی اخلاص شریعت کے تابع ہو جائے وہ اخلاص صدق کہلاتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی آدمی نے دو رکعت, چار رکعت والی نماز اس میں ایک رکعت کا اضافہ کر لیا, یہ سوچ کر کہ ایک سورہ فاتحہ زیادہ پڑھی جائے گی, ایک رکوع زیادہ ہوگا, دو سجدے زیادہ ہوں گے اور ان کی تسبیحات بھی پڑھی جائیں گی, تلاوت بھی زیادہ ہو جائے گی, چلو پانچ رکعتیں پڑھ لو. جان بوجھ کر اس نے پانچ رکعتیں پڑھی, نیک نیتی سے پڑھی, اخلاص کے ساتھ کے فرض کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں پانچ پڑھوں گا. اخلاص تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ اخلاص شریعت کے تابع نہیں ہے, اس لیے صدق نہیں ہے. اخلاص ہے, صدق نہیں ہے. تو اس آیت میں یہ فرمایا اولئک الذین صدقوا, ان چھ باتوں کے اندر جو پورے اترے یہ وہ لوگ ہیں جن کا اخلاص, جن کو اخلاص بھی حاصل ہے اور وہ اخلاص حاصل ہے جو شریعت کے مطابق ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں, اہل تقویٰ ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ کیونکہ ابواب البر ہیں تو ابرار ہیں, ابرار. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, ہمیں موت دیجئے نیک لوگوں کے ساتھ. جو حضرت نے فرمایا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. یہ شعر ایسی تھوڑی ہے, وتوفنا مع الابرار، دیکھیں یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے، ہمیں موت دیجئے نیک بندوں کے ساتھ، تیرے عاشقوں میں مرنا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو، تحشرون کما تموتون، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسے تمہاری موت آئی، تمہارا حشر ویسے ہوگا جیسی تمہاری موت آئی. وتموتون کما تحیون، اور موت ویسے آئے گی جیسے تم نے زندگی گزاری، حشر ویسے ہوگا جیسے موت آئی، موت ویسے آئے گی جیسی زندگی گزاری. تو یہ وتوفنا مع الابرار کے اندر کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے، نیک لوگوں میں موت دیجئے، اس میں نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا بھی پوشیدہ ہے. جب نیک لوگوں کے ساتھ زندگی گزرے گی تو نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے گی. تو یہ چھ باتیں ہیں جن کو ابواب البر، مفسرین نے ان کو کہیں پہ کسی تفسیر میں ابواب البر کہا گیا، کہیں ابواب البر والصلہ کہا گیا، صلہ رحمی کے ابواب ہیں اور نیکی کے ابواب ہیں. اور متقین اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے وہی ہیں جو جن میں یہ چھ چیزیں پائی جاتی ہیں بس. اور یہ چھ صفات ملیں گی بھی انہی لوگوں سے جن میں یہ پائی جاتی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا. اور یہ جو اس آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دیکھیں یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا بیان ہوا، وکونوا مع الصادقین، اور یہ فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صدق کا بھی بیان ہوا اور تقوی کا بھی بیان ہوا. اور اس آیت میں بھی یہ چھ باتیں بیان کیے جانے کے بعد فرمایا، اولئک الذین صدقوا، جن میں یہ چھ باتیں پائی جاتی ہیں، یہ ان میں یہی لوگ ہیں جن میں صدق ہے، واولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں. یہاں بھی صدق اور تقوی کا بیان ہے، وہاں بھی صدق اور تقوی کا بیان ہے. تو یہ صدق اور تقوی جن لوگوں میں ہے، وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی چھ صفات جن کی یہ بیان کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بس یہ آج یہی باتیں کچھ بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ بہت اہم ابواب البر، یہ بہت اہم ابواب ہیں، ان کے بارے میں کچھ عرض کر دیا جائے اور کچھ ضروری باتیں عرض کر دی جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے. اب پانچ باتوں کو میں بیان کرتا ہوں. حضرت فرماتے تھے جو پانچ باتیں، پانچ صفات کو اپنا لے، ان مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنی نسبت، اپنا تعلق نصیب فرما دیں گے. ان میں پہلی بات یہ ہے کہ اپنے قرآن کریم کی تجوید کو درست کرنا ہے. قرآن کریم کی تجوید کا درست کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم تجوید یہ نماز کو تکمیل تک پہنچانے والی چیز ہے. نماز کو تکمیل تک پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں وہ سب فرض ہو جاتی ہیں، اس میں قرآن کی تجوید کا درست کرنا بھی ہے. پاؤں کی جگہ تا نہ پڑے، ہا کی جگہ ہا نہ پڑے، را کو پتلا پڑھنا ہو تو وہاں موٹا پڑھ دیا، جہاں موٹا پڑھنا تھا وہاں پتلا پڑھ دیا، ایسی لام کے ساتھ کیا. تو یہ تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے. من لم یجود القرآن فہو آثم، جو شخص قرآن کریم کی تجوید کو نہیں درست کرتا وہ گناہگار ہے، گناہگار، اور گناہگار صاحب نسبت نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تجوید کہتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تو فرمایا ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ان دو چیزوں کا نام ترتیل ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتلناہ ترتیلا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورا کا پورا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیل کے ساتھ خود تلاوت فرمایا ہے. ورتلناہ ترتیلا کا کیا مطلب ہوا؟ سارا کا سارا قرآن میں نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پورا کا پورا قرآن ہم نے ترتیل کے ساتھ خود پڑھا ہے، خود تلاوت کی ہے. اور ہمیں بھی یہ حکم دیا ورتل القرآن ترتیلا، تم بھی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو. اور ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف کو، یعنی حروف کو سجا کر اچھے طریقے سے ادا کرنا، جہاں سے جو لفظ جو حرف نکلنا چاہیے وہیں سے اس کو نکالنا. وہ معرفت الوقوف، اور جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير، یہاں پہ آ کے ٹھہرنا جائز نہیں ہے. یہاں کوئی ٹھہر گیا آ کے تو اس نے غلط کیا، اور آگے پڑھ رہا ہے ونحن اغنیاء، یہاں ملا کے پڑھنا ضروری ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنیاء، یہاں ایسا کرنا ضروری ہے. فویل للمصلین، یہاں آ کے وقف کر دیا، یہ وقف بھی صحیح نہیں ہے. اب پڑھ رہے ہیں آگے الذین، کیا ہے الذین هم عن صلاتهم ساهون، ملا کے پڑھنا ضروری ہے یہاں. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. معرفت الوقوف، کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا، یہ بھی فرض ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ہم نے قرآن پہ کتنی محنت کی. ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے حروف درست ہو گئے بس تجوید درست ہو گئی، ہم نے ہا قاف صاد فا سیکھ لیا بس تجوید درست ہو گئی، یہ نہیں ہے. پہچان حاصل کرنی چاہیے کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، اس کو ملا کر تجوید کہا جاتا ہے. حروف بھی صحیح ہوں، پہچان بھی ہو اس بات کی کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، پھر تجوید مکمل ہوگی. اور آج کل ایسے قرآن کریم آ گئے ہیں، سہولت پیدا کر دی علماء نے کہ اس میں نشان لگا دیے گئے ہیں، یہاں پہ وقف لازم ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، یہاں ملا کے پڑھنا جائز نہیں ہے، تو وہاں وقف لازم لکھا ہوتا ہے. جہاں نہیں ملانا نہیں چاہیے وہاں لا لکھا ہوتا ہے، جہاں ملا کے پڑھنا چاہیے وہاں لام الف لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر وقف نہ کریں یا ملا کے پڑھیں. ان علامتوں کو آپ سمجھ لیں، اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور دوسری چیز یہ ہے، حضرت شاہ ابراہیم الاخصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ زبان بولنے کے لیے تو قواعد مقرر ہیں، اس طرح بولنا چاہیے، ایسا لہجہ ہونا چاہیے، یوں بولنا چاہیے، اور اللہ کے کلام کو جیسے چاہو پڑھ دو، ایسا نہیں ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ کسی شاعر کے سامنے اس کے کلام کو غلط پڑھو تو اس کے اوپر کیا گزرے گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام غلط سلط پڑھنا، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور یہ جو حدیث میں فرمایا کہ رب قارئین یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں. اس میں یہ بھی داخل ہے جو تجوید سے قرآن نہیں پڑھتا. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا کسی نے معمول بنا لیا اور ابھی تجوید نہیں سیکھی، تو اس کے لیے تجوید سیکھنا زیادہ ضروری ہے. ورنہ تجوید کے درست کیے بغیر قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالی تو اسی غلطی میں پختہ ہو جائے گا, وہ زبان پہ چڑھی رہے گی اس کی غلطی. پہلے تجوید درست کرے, اور جتنی جتنی تجوید درست ہوتی جائے اتنے قرآن کی تلاوت روز کرتا رہے. آج سورہ اخلاص درست کر لی, سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی. سورہ فاتحہ درست ہو گئی, سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی. لو تلاوت کا معمول ہو گیا پورا. جتنا جتنا تجوید درست ہوتی جائے اتنی تلاوت کو بڑھاتا جائے. دوسرا عمل وہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لے, مونچھیں سنت کے مطابق ہوں, داڑھی سنت کے مطابق ہو, سر کے بال سنت کے مطابق ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, من طول شاربہ فلیس منا, جو بڑی بڑی مونچھیں رکھے وہ ہمارے ہم میں سے نہیں ہے. من طول شاربہ فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. بڑی بڑی مونچھیں, آج کل مقابلے ہوتے ہیں, پنجاب میں مقابلے ہوتے ہیں بڑی مونچھوں کے. حضور نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. من طول شاربہ لم یرید شفاعت, لم ینل شفاعتی, میری شفاعت کو نہیں پائے گا. ولم یرید علی حوضی, اور میرے حوض کوثر پر بھی میرے پاس نہیں آ سکے گا. اتنا سخت, اتنی سخت محرومی ہے بڑی مونچھیں رکھنے پر. اس لیے بھائی مونچھیں اپنی جو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے بالکل صاف کر لیں, اور اگر کوئی رکھے تو بھی اوپر کے کنارے سے, یہ جو ہونٹ اوپر کے ہونٹ کا جو کنارہ ہے جہاں سے سرخی شروع ہوتی ہے ہونٹ کی, اس سے پہلے پہلے تک مونچھوں کے بال ہوں, بس اس کنارے پر بھی نہ آئے. تو یہ اس طرح مونچھیں رکھ لے اگر رکھنی ہو. یہ داڑھی کا بچہ یہ بھی رکھنا ضروری ہے, یہ بھی واجب ہے. اور داڑھی تین طرف سے رکھنا واجب ہے, دائیں سے, بائیں سے, اور یہ سامنے سے, درمیان سے. ایک مشت داڑھی رکھنا, ایک مشت سے زیادہ ہو جائے اس کو تراش لیں تاکہ وہ اچھی معلوم ہو, بری نہ لگے, کسی کو وحشت نہ ہو. اور لیکن یہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے, یہاں سے تھوڑی کو شامل کر کے نہیں, تھوڑی کے نیچے سے اس کو, جو بڑے ہو جائیں ان کو صاف, ان کو بال, ان بالوں کو کاٹ سکتے ہیں, بلکہ کاٹ لینا چاہیے. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا حَجَّ اَعْتَمَرَ قَبَضَ لِحْيَتَهُ فَمَا زَادَ أَخَذَهُ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ جب وہ حج یا عمرہ کرتے تھے تو اپنی داڑھی کو اپنے قبضے میں, مٹھی میں لیتے تھے, جو ایک مٹھی سے زیادہ ہو جاتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے حضور کو نہ دیکھا ہو ایسا کرتے ہوئے, اپنی طرف سے تھوڑی تھا. لہذا داڑھی ایک مٹھی رکھ لیں, مونچھیں سنت کے مطابق, سر کے بال سنت کے مطابق. تیسری چیز, شلوار, پاجامہ, تہبند تخنوں سے اوپر ہو. اچھا, خواتین بھی داڑھی رکھنے کا ثواب حاصل کر سکتی ہیں. اپنے محرم رشتہ داروں کو داڑھی رکھوا دیں, شوہر کو, بھائی کو, بیٹے کو داڑھی رکھوا دیں, تو ان کو بھی داڑھی رکھنے کا ثواب مل جائے گا. داڑھی کا ثواب ان کو بھی مل سکتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو داڑھیاں رکھوا کر وہ بھی داڑھی کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. بیٹے کو, باپ کو, شوہر کو, بھائی کو, یہ چار تو یہی محرم رشتہ دار ہو گئے. ان میں سے اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے اس کو داڑھی رکھوا دیں. اور اپنا جو لباس ہے وہ دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں, تخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے. چلنے کی دو حالتوں میں, چلنے کی حالت میں اور کھڑے ہونے کی حالت میں. بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے اگر تخنے ڈھک جائیں چادر سے یا لباس سے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا, بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ شلوار وغیرہ تو ان کے ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہے، لیکن سردی میں جب وہ چادر وغیرہ پہنتے ہیں وہ چادر ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے. جب آپ نے چادر پہن لی تو وہ چادر بھی تو لباس کا حصہ ہو گیا، اب شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. مسجد میں میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، چادر نیچے زمین سے لگ رہی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے. نہیں بھائی، یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں گے، یہ تو نہیں ہو رہا کہیں. صبح کو اٹھے اور اسی حالت میں بیت الخلاء کی طرف چلے جاگنے کے بعد، اور شلوار وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے رات کو سوتے وقت، وہ ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے. پہلے اس کی درست، حضرت ایسے ہی کرتے تھے، پہلے فوراً کھڑے ہوتے ہی اپنی یہ شلوار کو اوپر کرتے تھے، وہ یہ وجہ اس کی یہی تھی. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو دو حالتوں میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں، ماشیاً اور قائماً، ہمارا لباس چادر ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو، ٹخنوں سے اوپر رہے. اور خواتین کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا واجب ہے. آج کل ان کے بعض لباس ایسے آ رہے ہیں کہ ان کے ٹخنے تو کیا پنڈلیاں بھی کھلی ہوتی ہیں، اور یہ نصف ساق تک یعنی آدھی پنڈلی تک شلوار اوپر رکھنا، پاجامہ اوپر رکھنا، یہ تو مردوں کے لیے ہے. واجب تو یہی ہے کہ ٹخنے کھلے رہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ نصف ساق تک ہو، یعنی آدھی پنڈلی تک ہو. تو یہ تو مردوں کے لیے ہے، اس کو عورتوں نے اپنا لیا، وہ مردوں نے چھوڑ دیا، عورتوں نے اپنا لیا. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ المشبہات بالرجال ولعن اللہ المشبہین بالنساء. اللہ ان مردوں پر لعنت فرمائے جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائے اللہ تعالیٰ جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں. تو یہاں تو یہی معاملہ ہو رہا ہے، مردوں نے عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی، وہ ٹخنے ڈھانک رہے ہیں، عورتوں نے مردوں کی مشابہت اختیار کر لی، وہ یہاں تک پنڈلیاں ان کی کھلی ہوئی ہیں، یہاں تک کا لباس ہے. یہ دونوں اس وعید میں داخل ہو گئے، اس لیے بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں، تمام نامحرم عورتوں سے اپنی نظر کا بچانا، نظر کو نیچے رکھنا ضروری ہے. گھر میں ہوتے ہوئے بھی جو اپنی جو بھابیاں ہیں، خالہ زاد بہنیں، ماموں زاد، چچا زاد بہنیں، خالہ زاد بہنیں، پھوپھی زاد بہنیں، سب سے پردہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اور جو نامحرم عورتیں، جو رشتہ دار نہیں ہیں، سڑکوں پر، گلی میں، بس اسٹاپ پہ، ایئرپورٹ پہ، جہاز میں نامحرم عورتیں ہیں، ان سے اپنی نظر کی حفاظت کی جائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو نامحرموں کو دیکھتا ہے، والمنظور الیہ، اور ان نامحرم عورتوں پر، ان عورتوں پر بھی جو بے پردہ اپنے آپ کو دکھاتی پھریں، ان پر بھی اللہ کی لعنت، دونوں پہ لعنت فرمائی. اور وہ جو جنت کی عورتیں ہیں ان کے بارے میں فرمایا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت میں جو عورتیں ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ان کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، نظریں نیچی ہوتی ہیں. یہ نیچی نظر ہونا کتنا پسند ہے اللہ تعالیٰ، یہ خاص صفت بیان کی ہے کہ ان کی نظریں نیچی ہوتی ہیں جنتی عورتوں کی. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں، دل میں گندے خیالات نہ پکائیں، اور جو ماضی کے جو برے خیالات ہیں ان کو نہ سوچیں، ماضی کے گناہوں کو نہ سوچیں، آئندہ کے لیے گندے خیالات نہ پکائیں، اور کسی کی حقارت تخفیف آ جائے تو فوراً کسی اور طرف متوجہ ہو جائے. بس اس کا علاج یہی ہے, دل کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ توجہ نہ کی جائے. بس یہ یاد رکھیں, توجہ نہ کریں, دھیان نہ دیں, عدم التفات, توجہ ہی نہ کی جائے. بس ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی علاج ہے, ایک ہی راستہ ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. وسوسوں سے بچنے کا, خطرات سے بچنے کا, برے خیالات اور گندے خیالات سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ توجہ نہ کریں. اور توجہ نہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں, کسی جائز کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. یہ طریقہ ہے, فوراً غلط خیالات آئیں تو اپنے آپ کو کسی جائز کام میں مشغول کر لیں, کسی دوسرے کام میں مشغول کر لیں. یہ انشاءاللہ دل کی حفاظت بھی ہو جائے گی. یہ پانچ کام جو کر لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے صاحب نسبت بنا دیں گے, اپنا خاص بندہ اس کو بنا کر پھر اپنے پاس بلائیں گے. حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ کر اس کو اپنے پاس بلائیں گے جو یہ پانچ کام کر لیں. صرف پانچ کام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.